دامت برکاتہ ان کے ساتھ. تو چونکہ یونیورسٹی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, علماء کی عزت و عظمت سے واقف نہیں تھے, آداب سے, وہ سمجھتے تھے کہ وہ علماء سے جیسے یارانہ گفتگو کر رہے تھے حضرت سے, بے تکلفی سے. جب حضرت نے دیکھا یہ تو بالکل ہی بے ادب معلوم ہوتا ہے, کالج کا چھٹا ہوا ہے بالکل ہی, یعنی حالانکہ ارادہ بے ادبی کا نہیں تھا, سادگی اعتبار سے محبت سے چاہتے تھے جیسے کوئی اپنے دوست سے خوب باتیں. تو حضرت نے بہت دیر تک برداشت کیا, آخر میں تھوڑا حوث بس, پھر آج تک کانپتے ہیں وہ اس آواز سے, میں نے وہ ان کو یاد دلایا خاموش. تو یہ خود ہی نقل کر کے مزہ لیتے ہیں, یعنی حضرت کے اس لفظ سے اللہ والوں کی باتوں سے مزہ آتا ہے. اگر اس کو محبت ہے اس کی ڈانٹ میں بھی اس کو مزہ آئے گا, بلکہ وزد آ جائے گا اگر محبت ہے, اور اگر محبت نہیں ہے تو کینہ پیدا ہو جائے. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى فكتب, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ دو آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو اپنی دوستی کے لیے دو فیلڈ عطا فرمائی, دو طریقہ عطا فرمایا. نمبر ایک, یا اگر تم چاہتے ہو میری دوستی اور نفس شیطان کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہو اور نفس شیطان کے اندھیروں سے اور جراثیم سے اور چمگادڑوں کی خصلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم اللہ والوں کے ساتھ رہو. تجربے کی بات کہتا ہوں, کتنے ہی وسوسے اور پریشانیاں ہوں جا کر دیکھ لو, اگر مناسبت ہے تو ایک منٹ میں انشاءاللہ سب بادل چھٹ جائیں گے, دل کا آسمان وسوسوں کے کالے بادلوں سے پاک ہو جائے گا, ذہنی الجھن, ذہنی انتشار, پریشانیاں اللہ والوں کے پاس جا کر, اور اللہ والے تو بڑی چیز ہیں, ان کے غلاموں کے پاس جا کر. کہ غلام اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ اختر بھی شامل ہو جائے, ورنہ آپ کہیں گے تو وہ اپنے کو اللہ والا بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ والا بننے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ والوں کی غلامی کا ضرور میرے پاس ثبوت موجود ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کتنے ہی انسان پریشان حال ہو, دنیاوی پریشانی ہو, ذہنی پریشانی ہو, روحانی پریشانی ہو, وسوسے آ رہے ہوں, اور اپنے اعمال میں اس کو اپنے نفس کی شرارت نظر آ رہی ہو خام خام, حالانکہ وہ شرن معذور ہیں, مثلا ایک شخص مریض ہے, مسافر ہے, روزہ اس پر فرض نہیں ہے, بعد میں رکھ سکتا ہے, لیکن ذہنی طور پر اس کو شیطان کہتا ہے کہ تمہاری ایمانی زندگی بہت کمزور ہے, تم نفس پرست ہو, یہ سب تمہارا قید و مکر ہے, چکر بازی ہے, لہذا وہ ایمان کے خوف سے اتنا پریشان رہتا ہے کہ اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے قلب میں بعض لوگوں کے دھڑکن و اختراع شروع ہو گیا, اور بعض تو مراق اور بیماری خلیہ میں مبتلا ہو گئے, اور دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی اور بیمار ہو گئے نفسیاتی طور پر بلا ضرورت غم اٹھا کر. کوئی غم کی بات نہیں تھی. اگر یہ شخص اللہ والوں کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس جاتا تو منٹوں میں انشاءاللہ یہ سب بادل چھڑ جاتے. ایک شخص نے کہا, حضرت کو لکھا کہ میں روز بروز دین میں کمزور ہو رہا ہوں. کانپور کے رہنے والے تھے, کہاں کے رہنے والے تھے ہے نا, پھر بتاؤ کہاں کے رہنے والے تھے, کانپور کے رہنے والے تھے. یہ سوال کیوں کر رہا ہوں, تاکہ کچھ اگر آپ اور کچھ سوچ رہے ہوں تو وہ خیال, وہ سوچ غائب ہو جائے, جواب دینے کی فکر پیدا ہوئی نا. میں آپ کو, آپ کے دماغ کو حاضر کرنے کی ایک لطیف تدبیر میں نے نکالی ہے, جس کو پروفیسر سمجھ سکتا ہے, بین الاقوامی تعلقات کا پروفیسر بیٹھا ہوا ہے یونیورسٹی کا, کہ صاحب پڑھانے والوں کے ذمہ لازم ہے کہ بچوں کے, طلبا کے دماغ کو حاضر کرنے اپنی بہترین اور لطیف تدبیر سے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں نے دو دفعہ آپ سے سوال کیا کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے, حالانکہ کوئی سوال ہے, کون سی اہم بات ہے, لیکن نہیں، جب آپ پر جواب کا بوجھ پڑا تو آپ سب کچھ بھول گئے، سبزی منڈی کی ٹماٹر بھول گئے ہیں، اور بیکری کے انڈے مکھن بھول گئے کہ کیا لانا ہے، افطاری کا انتظام بھی بھول گئے، اور جواب دینے کی فکر ہو گئی، حاضر کر لیا نا آپ لوگوں کو، الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے بزرگوں کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے. تو انہوں نے، وہ کانپور والے دوست نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں دینی اعتبار سے روز بروز کمزور ہو رہا ہوں، دل نہیں لگتا نماز میں تلاوت میں. پھر لکھا کہ اب تو نفلیں چھوٹ گئیں، اب آبی اشراق کچھ نہیں پڑتا، تہجد بھی چھوٹ گئی. پھر لکھا کہ اب جماعت کی نماز بھی چھوٹ گئی. ایک مہینے کے بعد لکھا کہ اب تو فرض بھی چھوٹ رہا ہے. حضرت نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ والے دوستوں سے محروم ہو گئے ہو. فرمایا کہ تم غیروں میں پھنس گئے ہو، غیروں میں. ہاں، غیر المغضوب، غیروں سے دوستی کرنے سے انسان خود غیر ہو جاتا ہے، اور اپنوں سے محبت کرنے سے اپنا بن جاتا ہے. فرمایا کہ تم اللہ کے غافلین کی صحبت میں رہتے ہو، اور کوئی اللہ والا کوئی نیک بندوں کی صحبتوں سے اور نیک دوستوں سے تم محروم ہو گئے. اس نے لکھا، حضرت آپ کی اس تشریف پر قربان جاؤں، آپ نے بالکل مرض میرا پہچان لیا کہ آج کل میں بے نمازیوں اور اللہ پر اعتراض کرنے والے اور ملحدوں اور نالاکوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے رات دن ساتھ، ان کے دل کا عکس مجھ پر پڑ گیا. نیند کی شاخ، ایک دیہاتی آیا میرے شیخ کے پاس، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اس نے کہا، حضور اس سال میرا سب آم کڑوا ہو گیا، حالانکہ بہت میٹھا آم تھا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ نیم کی ڈالی میرے آم کی ڈالی سے متصل ہو کر اور وہ گزر گئی، یعنی نیم کی شاخ آم کی شاخ میں بالکل مل گئی، کھال سے کھال، ایک دم وصل تام، ملاقات خاص. لہذا نیم کی خاصیت آ گئی اس میں. تو جن کے دل خدا کے غفلت کے کینسر سے، کیوں صاحب، جب آپ جاتے ہیں کسی ٹی بی کے ہاسپٹل میں تو آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی ناک پر رومال بنا رہتا ہے، ٹی بی کے جراثیم کہیں داخل نہ ہو جائیں، اور اس رومال میں بھی کوئی کیمیکل لگا ہوتا ہے، کوئی دوائیں ایسی ہوتی ہیں اس میں جو جراثیم اس میں داخل ہو تو مر جائیں. کیوں اس کی، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں بتائیے، بتاؤ بھائی، ایسا کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ؟ تاکہ مریضوں کے جراثیم سے کہیں ڈاکٹر بھی نہ بیمار ہو جائے. تو جن کے دل غفلت کے کینسر میں مبتلا ہے، اللہ پر اعتراض، نیامت سے انکار، اور ساری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چل رہی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا ادریس صاحب، بہت بڑے محدث عالم، جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، ایک منکر خدا نے کہا کہ بڑے میاں، اللہ میاں کہاں ہے خامخواہ تم اللہ اللہ کر رہے ہو؟ کہنے لگی، بھائی اللہ میاں کو کیا پوچھتے ہو، یہ سورج اور چاند اور زمین و آسمان، سارا نظام قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، دیکھتے تو نہیں ہیں اللہ کو، لیکن جب اونٹ گزرتا ہے تو اونٹ کو کوئی نہ دیکھے، لیکن اس کی مینگنی اگر دیکھ لے تو سمجھ جاتا ہے کہ ابھی ادھر سے اونٹ گزرا ہے. کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. تو اس نے کہا، ارے میاں، یہ سورج چاند یہ میگنیٹ سے چل رہے ہیں، مقناطیسی نظام ہے، اللہ میاں نہیں چلا رہے ہیں، یہ میگنیٹ چلا رہا ہے. تو انہوں نے ایک لاٹھی اس کی کھوپڑی پر ماری، اس منکر خدا کو، دہریا نالائق کو، زور سے لاٹھی ماری اتنی کس کے کہ ذرا دیر کے لیے اس کو چکر بھی آ گیا، لیکن پھر چونکہ وہ بڑے میاں ذرا تگڑے بھی تھے، ورزش کرتے تھے، بڈھے تو تھے لیکن دنڈ بیٹھنگ بھی کرتے تھے اور ذرا دودھ گھی بھی کھاتے تھے، تو دیکھا کہ اس بڈھے سے جیت تو نہیں سکتا ہوں. آج بھی ایسے بڈھے موجود ہیں جو جوانوں کی ہتھ ہاتھ کو پکڑ لیں یہاں تو چھوڑا نہیں سکتے، پرانی ہڈیوں میں ابھی وہ جان ہے کہ جو نئی ہڈیاں ان کو پکڑ لیں تو چھوڑانا مشکل ہو جائے گا. میرے نانا شیر سے کشتی لڑے تھے، بسم اللہ خان نام تھا ان کا، اور انہوں نے، وہ پولیس میں تھے، ایس پی نے کہا چلو شکار کرنے، بس جھاڑی میں اچانک وہ آگے جا رہے تھے، اچانک شیر جھاڑی سے نکل کر ان سے لڑنے لگا، انہوں نے بھی شیر کا دونوں ہاتھ پکڑ لیا اور شیر نے ان کا دونوں ہاتھ پکڑ لیا، اب دونوں میں خوف جمع جمع ہو رہی، اور ایس پی صاحب پیچھے. یہاں تک کہ انہوں نے میرے نانا بسم اللہ خان مرحوم نے زور سے دھکا دیا تو شیر کی کمر ٹوٹ گئی اور شیر بالکل بے ہوش ہو گیا اور خود بھی بے ہوش ہو گیا. اور چار انگل ادھر چار انگل ادھر، گوشت نہیں تھا ان کے آخر دم تک، میں نے آنکھوں سے دیکھا. تو بتلا رہا ہوں کہ پرانی ہڈیوں میں ابھی ہے. تو بڑے میاں سے اس نے کہا کہ صاحب میں آپ سے لڑ تو نہیں سکتا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ہائی پاور نظر آ رہے ہیں اور لاٹھی بھی ہے آپ کے ہاتھ میں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو علمی جواب دینا چاہیے بجائے ڈنڈا مارنے کے. تو فرمایا کہ کیا بات کیا ہے؟ کہا آپ نے لاٹھی کیوں چلا دی؟ کہا کم جھوٹ بولتا ہے نالائق، لاٹھی میں نے چلائی ہے. اس نے کہا ہاں بالکل آپ نے چلائی، میں کیا اندھا ہوں؟ کہا نہیں لاٹھی میں نے نہیں چلائی، میگنیٹ سے چلی ہے. تمہاری کھوپڑی میں بھی میگنیٹ، میری لاٹھی میں بھی میگنیٹ. ارے تیری کھوپڑی کی میگنیٹ زیادہ ہے اس لیے لاٹھی کو کھینچ لیا، اگر میری لاٹھی میں میگنیٹ زیادہ ہوتی مغناطیس تو تیری کھوپڑی اچڑ کر میری لاٹھی میں ٹنگ جاتی، جیسے دیہاتی لوگ جوتا لاٹھی پر رکھ کر چلتے ہیں کہ میرا جوتا گھس نہ جائے. دیہات میں گاؤں والے اپنے جوتا گھسنے کی ڈر سے کہ غریب ہوتے ہیں جوتا چلنے سے گھس جائے گا تو وہ لاٹھی کے اوپر جوتا ٹانگ لیتے ہیں. تو حضرت حکیم امت نے ان کو لکھا، حضرت حکیم امت نے لکھا کہ دیکھو صحبت نیک جلدی سے اختیار کرو ورنہ تم کچھ دن میں ایمان بھی چلا جائے گا. ابھی تو نفلیں گئی ہیں، تلاوت چھوٹی ہے، جماعت چھوٹی ہے، فرض چھوٹے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. بری صحبت اتنی بری چیز ہے. نیک صحبت کی مثال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عطر کی دکان، اگر آپ عطر کی دکان پر بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کو پھاہا دے دے گا روئی کا ایک کان میں مفت، اکثر عطر کے والے کا یہ معمول ہے، اتنی سخاوت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی کنجوس نکلا نہ دیا تو آپ خرید سکتے ہیں، اور اگر نہ روئی کا پھاہا دیا نہ عطر کی شیشی خریدی آپ نے تو خوشبو تو تمہیں مل ہی جائے گی مفت میں. اور بری صحبت کی مثال جیسے لوہار، لوہا جب چاقو بناتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے دھوکنی سے، چمڑے کی دھوکنی ہوتی ہے، کوئلے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے کرتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی دکان جو دھوکنی کرتا ہے اور لوہا گرم کرتا ہے اور پھر چاقو وغیرہ، تو وہاں یا تو تم کو گرمی بھی لگے گی اور یا تو کوئی چنگاری ہو کے تمہیں جلا دے گی، اور کچھ نہ صحیح تو دھواں سے تو تم بچ ہی نہیں سکتے. بس تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچا ہے اللہ والوں کی نیک صحبتوں کی دوری سے. واقعہ آپ کو سنا دیا کہ کتنا نقصان پہنچا ہے. اس لیے دوستو ان ملاقاتوں کو معمولی مت سمجھو، یہ کیمیا ہے کیمیا. مفتی اعظم پاکستان نے عرض کیا تھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے، یہ جو مشہور ہے کہ یک زمانے صحبت باولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، تھوڑی دیر صحبت اللہ والوں کی نیک بندوں کی سو برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. کیونکہ اخلاص کی عبادت کے ساتھ بھی اس کو وسوسے نہیں چھوڑیں گے، ذہنی انتشار یکسوئی نہیں نصیب ہوگی، کوئی نہ کوئی شیطان چکر مارتا رہے گا کیونکہ اکیلا ہے. جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جو بکری یا بھیڑ اپنے ریوڑ مجمع سے جماعت سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اسے اٹھالتا ہے یا نہیں؟ اس کو بھیڑیا اٹھا لیتا ہے. تو اللہ والوں میں رہنا، نیک صحبتوں میں رہنا ایسا ہے جیسے بکری اپنی ریوڑ میں ہے، بھیڑیا کچھ نہیں کر سکتا، شیطان سے بڑھ کر کون بھیڑیا ہوگا. تو مفتی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت کیا یہ صحیح بات ہے کہ لاکھ ایک سو برس کی عبادت سے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت افضل ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، مگر یہ کم بیان کیا ہے، فرمایا کم بیان ہے، شاعر کو یوں کہنا چاہیے جس نے کہا ہے کہ ایک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا. مفتی اعظم پاکستان سے حقیق الامت نے فرمایا کہ تھوڑی دیر صحبت اللہ والوں کی سو برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل کہنا یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ کہنا چاہیے ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے. پھر وجہ بیان کی کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، اہل اللہ کی صحبت سے محروم تھا، مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. دیکھ لو حسن العزیز، کتاب موجود ہے ملفوظات کی، اس میں یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں پیش کر رہا ہوں. جس چیز پر کسی صاحب کو میری کبھی کسی تقریر کے کسی مضمون پر کسی قسم کا کھٹک خلجان سوال پیدا ہو، مجھ سے تنہائی میں مل کر اس کی دلیل یا اس کی تفہیم کرنے کی میری فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اس بات سے مجھے خلجان ہے، یا یہ عنوان مناسب نہیں تھا، مجھ سے افہام و تفہیم کر لیں، میں انشاءاللہ اگر اچھی بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا ان کی نصیحت کو، اور اگر ان کی غلط فہمی ہوگی تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کر دوں گا. مگر دل میں بدگمانی رکھنا جائز نہیں. کوئی بات ہو سکتی ہے کبھی میرا کوئی عنوان، میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا اس کی دلیل ذہن میں نہ آئے، تو میرے ذمے ہے کہ میں آپ کو دلائل قرآن و حدیث سے پیش کروں. لہذا حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ لاکھوں سال عبادت کرنے کے باوجود شیطان مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے دائرے اسلام سے ان کا خروج نہیں ہوتا. گناہ ہو سکتا ہے لیکن توبہ نصیب ہو جائے گی ان کو. اگر گناہ ہوا توفیق توبہ اللہ دے دے گا ان کو. دلیل کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی اللہ کی صحبت سے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کی علامت میں سے یہ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم ان کو اندھیروں سے نکالتے رہتے ہیں اور نکالتے رہیں گے. مضارے میں استقبال حال دو کا معنی ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، نکالتے رہتے ہیں، نکالتے رہیں گے، دو زمانہ بیان کرنا ضروری ہے، اندھیرے سے کدھر نور کی طرف. علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو جمع استعمال کیا، ظلمات ظلمتوں کی جمع ہے، لیکن نور کو مفرد واحد استعمال کیا. انوار نے فرمایا کیا راز اس میں، فرمایا کہ جمع ظلمات، اللہ نے ظلمات کو جمع فرمایا، لتعدد فنون الضلال، کیونکہ گمراہی کے بے شمار طریقے ہیں. یہ وسیع تھا کبھی پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیسے کیسے گندے طریقے، گندی فلمیں، گندے گندے کام شیطان ایجاد کر رہا ہے. اس لیے فرمایا لیتا کہ ظلمات اندھیروں سے نکالے گا. کیا مطلب؟ ظلمتوں کی جمع ظلمات ہیں، اور نور کو واحد استعمال کیا. افرد النور، نور کو اللہ نے مفرد واحد استعمال کیا، لوحدت الحق، کیونکہ حق ایک ہے، حق ایک ہے. لہذا دوستو، جب کبھی کسی قسم کی اشکال پریشانی ذہنی ہو، فوراً صحبت میں جاؤ جن سے آپ کو مناسبت ہو. تھوڑی سی قید ہے اس میں کہ گروپ خون کا ملتا ہو، مناسبت روحانی ہو، کیونکہ بعض وقت آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اگر مناسبت نہیں ہوگی تو آپ کو نفع نہیں ہوگا. لہذا مختلف بزرگوں کے پاس جاؤ، جو لوگ دین کے خادم ہیں، مولانا تقی عثمانی کے پاس جاؤ، یہاں بیت المکرم میں ان کا بیان ہوتا ہے، مفتی رشید احمد صاحب دعوت ملکات ہوں ناظم آباد چار نمبر میں، مولانا رفیع عثمانی اور بہت سے سکھر میں ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ہیں، بہت سے ہیں، حاجی فاروق صاحب ہیں، مطلب کہ جہاں آپ کا دل چھپ جائے اور دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت گھٹنے لگے اور اللہ کا قرب محسوس ہونے لگے، تو سمجھ لو میرا کام یہاں سے بن جائے گا. تو میں آج مختصری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روزے میں مجھے ذوق بہت تھا، اس لیے میر صاحب کو بھیجا کہ بھئی آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں کچھ بیان کریں پھر میں تھوڑا سا عرض کروں گا. تو اس یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دو راستہ بیان کیا جس کو قرآن اعلان کر رہا ہے. نمبر ایک, کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو. جنوبی افریقہ میں دیکھیے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہیں ان کی زبان پر تکبر کے کلمات آپ پائیں گے. آپ پوچھیں گے کتنے حج کیے, الحمدللہ 10 حج کیا. کتنے آپ کے شاگرد ہیں, 10,000 میرے شاگرد ہیں. اس میں تواضع کی کیفیت نہیں پائیں گے, اور اللہ والوں کی صحبت یافتہ میں تواضع آ جاتی ہے. چنانچہ حکیم الامت کا صحبت یافتہ ایک حافظ عبد الرحمن 75 سال کی عمر مجھ کو ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ میں ملے. میں بڑے بڑے علماء سے وہاں ملا, پوچھا آپ حافظہ کس کے شاگرد ہو, حافظہ کہاں کیا, کہنے لگے حافظ عبد الرحمن صاحب سے. جب میں نے 150 تعداد دیکھی تو میں نے خود جا کر ان سے ملاقات کی, انہوں نے مجھے دعوت دی, خود بھی بلایا. میری کتابیں وہ پہلے سے دیکھ رہے تھے, کشکول معرفت ہے, معرفت مثنوی ہے, معرفت الہیہ ہے, اس کا مطالعہ کر رہے تھے, تو مجھے انہوں نے خود بلایا, دعوت دی. اور میری دعوت کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں آپ کے شاگردوں کی کتنی تعداد ہے, جس سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے حافظہ کہاں کیا. بھئی حافظ عبد الرحمن صاحب کا شاگرد ہوں, 75 سال کے بوڑھے. میر صاحب کے کو جب ان کو پتا چلا کہ یہ ماش کی دال بہت پسند کرتے ہیں تو انہوں نے ماش کی دال پکوائی. اس کے بعد وہاں سے 10 میل پر تقریباً دعوت تھی اور ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے ماش کی دال پکا کر میر صاحب کو وہاں بھیجا. یہ مہمان نوازی کی کوئی انتہا. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ حکیم الامت سے تعلق ہے آپ کا, آپ بزرگ آدمی, آپ کی صورت سے بہرحال اور آپ کو دیکھ کر دل خوش بھی ہو رہا ہے اور اتنا کام آپ سے ہوا, اللہ تعالیٰ نے بہت حافظ آپ سے بنا دیے. کتنے حافظ ہوئے آپ سے, اب ان کا جواب آپ سن لیں, زندگی بھر کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ تکبر قریب نہیں آئے گا. چاہے وہ محتمیم ہو, چاہے پیر ہو, چاہے صوفی ہو, چاہے مالدار, ہر طبقے کے لیے ان کا وہ جملہ مفید ہے. بہت غور سے سننا ان کا جواب. کہنے لگے کہ مرنے کے بعد بتاؤں گا کہ میرے کتنے حافظ شاگرد ہیں. اس جملے میں کیا راز ہے, اس کی شرح سن لو کہ عمل کا وجود بشرط قبول ہے, اگر قبول نہیں ہے تو وہاں تنازع پر وجود بھی نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن. لہذا مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ ہم نے تمہارے شاگردوں کو یہ پہانا قبول کر لیا ہے, تب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اتنے شاگرد ہیں, اور اگر وہاں قبول نہیں تو کوئی نہیں, کچھ نہیں, کوئی شاگرد نہیں. اس لیے اپنے مریدوں پر, اپنی تصنیف پر, اپنی مدرسوں پر, اپنی مسجدوں پر, اپنے وعدوں پر کسی شخص کو ناز کرنا, اپنے کو بڑا سمجھنا سخت نادانی حماقت. اب اس پر ایک قصہ سن لیجیے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چوڑی بیچ رہا تھا. چوڑی سمجھتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں, شیشے کی ہوتی ہے. تو وہ ایک دیہاتی آیا لاٹھی لے کر, دیہات میں لوگ لاٹھی لے کر چلتے ہیں بڑی لمبی لمبی, تو اس نے لاٹھی سے اس کی چوڑی کو ایک ٹھوکر مارا اور کہا یہ کیا بھاؤ ہے, اس کا بھاؤ کیا ہے, اور بڑا زور سے مارا ایسے کر کے. اب آپ بتلائیے کم سے کم 100 چوڑیاں تو اس کی ٹوٹ گئیں. تو اس نے کہا بھاؤ نہیں بتاؤں گا, ایک دفعہ اور مار دو تو جیسا بھاؤ ہی نہیں ہے, نہ رہے مال نہ رہے بھاؤ. تو ایسی سمجھ لو ہمارے اعمال کا حال ہے کہ اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو سمجھ لو شیطان نے لاٹھی مار دی. اگر اخلاص نہیں ہے یا بڑائی آ گئی تو سمجھ لو عمل غیر مقبول ہو گیا. اس لیے دو پیغمبروں نے, اس میں تبلیغ والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, علماء کے لیے بھی ہدایت ہے, صوفیوں کے لیے بھی ہے, مدرسوں کے لیے بھی ہے, محتمیموں کے لیے بھی ہے, پرنسپل کے لیے بھی ہے. اس لیے دوستو اعمال کا کرنا جتنا ضروری ہے, اعمال کا وجود جتنا ضروری ہے, اعمال کا قبول اس سے زیادہ ضروری ہے. اور قبول ہے اخلاص سے, اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. دیکھ لو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر اللہ اللہ کیا ہے, ان سے اخلاص سیکھا ہے. آج ان کے اخلاص کی خوشبو سارے عالم میں اور پوری کائنات میں پھیل رہی ہے. کیوں نہیں کسی اور عالم سے کام ہو گیا؟ میرا سوال ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, تبلیغ والے بھی اگر ایسا کہتے ہیں تو ان کی نادانی ہے. اس لیے کہ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور سے یہ کام کیوں نہیں ہوا جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھائی ہوگی؟ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تبلیغ میں نکلتا ہوں تو کچھ نہ کچھ گرد و غبار, جیسے کار جب چلتی ہے روڈ پر تو اس میں ہزار میل چلنے کے بعد کچھ اس کے پرزوں میں گرد و غبار آ جاتے ہیں, پھر گیریج میں داخل کر کے ٹیوننگ کراتے ہیں. تو خانقاہیں ٹیوننگ ہے دل کے گرد و غبار اور دکھاوا اور بڑائی آنے کی. لہذا جب تبلیغ یا کسی دینی کام سے انسان فارغ ہو جائے, بڑے بڑے کام کر کے آئے, تو کچھ دن خانقاہوں میں جائے تاکہ ان کے دل کی جتنی رگوں میں کبر بڑائی دکھاوا کچھ آ گیا ہو اس کی ٹیوننگ ہو جائے اور ان کو اخلاص نصیب ہو جائے. حضرت مولانا شاہ والا میرے شیخ نے تبلیغ سے فرمایا کہ دوستو مدرسے سے اور تبلیغ سے علم کا وجود ملتا ہے اور عمل کا وجود ملتا ہے. علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں سے اور تبلیغی جماعتوں سے. عمل کا کیا ہوتا ہے؟ علم و عمل کا وجود. اور اللہ والوں کے پاس جا کر اخلاص ملتا ہے جس سے عمل کا قبول ملتا ہے. تو عمل کا وجود بھی ضروری ہے, عمل کا قبول بھی ضروری ہے. اس لیے خانقاہوں کو, مگر کون سی خانقاہیں؟ چادر ملیدہ حلوہ والی ہیں. سنت اور شریعت کے مطابق بزرگان دین کی صحبت جس کا کوئی شیخ بھی ہو. آج کل بہت سے ایسے لوگ بھی اصلاح نفس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے خود اپنی اصلاح نہیں کرائی کسی شیخ سے, وہ کسی سے تربیت نہیں کرائی, مربع نہیں بنے اور بغیر مربع بنے مربی بنے بھی. جدے سے تو آدمی آئے کہنے لگے میں ایک صاحب کے پاس جاتا ہوں اور وہ بیعت بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی شیخ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ مشورہ دے دیجئے. میں نے کہا مشورہ یہ ہے کہ جس کا کوئی بابا نہیں ہے اس کو بابا مت بناؤ. لا تاخذہ بابا, لا تاخذہ بابا من لا بابا لہو. سمجھ گیا؟ لہذا یہ دیکھو جس شخص کی صحبت اختیار کرو, دیکھو کہ اس نے اگلے کس کی صحبت اٹھائی ہے. دو آملہ گرے, دو آملہ, آملہ سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ آملے کا مربع سنا ہوگا, کیسے ہوتا ہے؟ ہرا ہرا, تازہ تازہ. وہاں ایک حلوائی پہنچا, اس نے کہا دونوں آملوں سے کہ میں آپ کو تربیت دینا چاہتا ہوں. تو آملوں نے پوچھا حضور کیسے تربیت دو گے؟ تو حلوائی نے کہا کہ اتنا سوئی چبھوں گا کہ جتنا تمہارا کسیلا پانی ہے اخلاق رزیلا سب نکال دوں گا. سوئی چبھو گے؟ اس نے کہا ارے اچھا سوئی چبھو گے, کہاں چبھونا تو پڑے گا. کہا ہم اونٹ پر بیٹھیں, کہا ہاں اونٹ پر بیٹھو, کہا تو آم کا در ہے, کہا تو آم تو ہوگا. تو پھر اس نے کہا اچھا جب آپ سوئی چبھو چبھو کے مجھے چھلنی کریں گے اور میرا گندا پانی نکالیں گے اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہیں گے پھر چونے کے پانی سے دھوئیں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہیں پکائیں گے پانی میں, کلیجا تک پکا دیں گے. کہا پھر مرتبان میں رکھ کر شیرے میں رکھ دیں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا پھر تمہاری اتنی عزت ہوگی کہ طبیب تم کو لکھے گا وزیر اعظم کے لیے اور مفتی اعظم کے لیے کہ مربع عاملہ گرفتہ, مربع عاملہ گرفتہ, از آب گرم سستہ, برف نقرا پیچیدہ. مفتی اعظم اور وزیر اعظم بخورن, فارسی میں پہلے زمانے میں نسخہ لکھا جاتا تھا کہ مربع عاملہ لے کر گرم پانی سے دھو کر چاندی کا ورق لپیٹ کر پھر وزیر اعظم بھی کھائے گا, مفتی اعظم بھی کھائے گا, جس کا وہ دل کی طاقت کے لیے استعمال ہوگا. تو دوسرے نے کہا اگر ہم نہ تربیت کرائیں, آزادی رہیں, آزاد رہیں. تب اس نے کہا آزاد اگر رہو گے تو کچھ دن میں تمہاری شکل بگڑ جائے گی, سورج کی شعاؤں سے, سورج کی دھوپ سے تم کالے ہو جاؤ گے اور تمہارا قد و قامت بھی چھوٹا ہو جائے گا, سکڑ کر چچک جاؤ گے. اس کے بعد کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا کہ پھر ایک بنیا آئے گا, حلوائی نہیں آئے گا, پھر ایک بنیا تمہارے منہ پر جھاڑو مارے گا اور جھاڑو سے تم کو اکٹھا کرے گا. پہلے منہ پر بے شمار جھاڑو لگائے گا, جھاڑو سے اکٹھا کرے گا, پھر بورے میں بھرے گا اور پھر اپنی دکان میں پھینک دے گا زور سے. اس کے بعد کوئی دوا خانے والا آئے گا اور کہے گا بھائی ہڑ بہڑا عملہ ہے. ہاں ہے. تو وہ لے جائے گا اپنے ہاتھ دوا خانے میں کوٹ کر کے, اور شیشے میں نہیں رکھے گا, تین کے کنسٹر میں تم کو رکھے گا. زنگ آلود بدبودار. پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جس کو قبض ہوگا پیخانہ نہیں صاف ہوگا اس کو پھر حکیم تم کو استعمال کرے گا کہ سوتے وقت گرم پانی سے اس کو کھا لو اور پیخانہ ڈھکیل کر نکال دو، اس کا قبض دور کر دو تو گیا جمعداری کا کام آپ کے سپرد کیا جائے گا. تو اس نے کہا توبہ توبہ، یہ یعنی یہ مربع تو یہ دوسرا عملہ مجھ سے اتنا بڑھ جائے گا. شرح جامی تو ساتھ ہی پڑھتے تھے، جی اللہ والوں کی صحبت بن کر پیر بن گیا اور ہماری کوئی عزت نہیں، میں تو اس سے زیادہ شمس بازگاہ اور صدرہ پڑھا رہا ہوں. یہ ہے راز. جب حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی، دیکھا تربیت کا راز، تربیت کی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ والوں کی تربیت کرانے سے قیمت بڑھ جاتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتنے بڑے عالم تھے، مشکات کی شرح لمحات لکھی ہے. ان کے والد نے لکھا کہ بیٹا نہ ہموار ملا، خشک ملا اور نہ ہموار نہ رہو، کسی اللہ والے سے تعلق کر کے نفس کی اصلاح کرو، تب جا کے انہوں نے شیخ سے تعلق قائم کیا. کتنا فرق پڑ گیا تربیت کا، قیمت بڑھ جاتی ہے انسان. دو مثال دیکھ، جب میں نے اس کو الہ آباد میں بیان کیا تو ندوے کے ایک مولانا تھے ندوے کے پاس، کہنے لگے کہ آج تک تصوف پر براہ راست ایسا آپ نے تقریر کی کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں. بہت خوش ہوئی میرے صاحب، یہ مثال تو زبردست ہے کہ ہم لوگ بھی کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کریں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا، مظاہر العلوم میں حضرت کا بیان ہوا، سہارنپور مظاہر العلوم بہت بڑا ادارہ ہے، ہزاروں علماء وہاں رہتے ہیں. سب علماء نے مل کر پوچھا، حضرت یہ آپ کے علوم میں، آپ کے واعظ میں اتنے علوم، اتنی برکت کہاں سے آتی ہے؟ کیا آپ بہت کتاب دیکھتے ہیں، بہت کتب بینی کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کتب بینی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن میں کچھ کتب بینی کرتا ہوں بڑے خاص سے. کتب بینی یعنی اللہ والوں کو بھی دیکھتا ہوں. میں نے جن جن کتب کی زیارت کی ہے ان کے نام یہ ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب، مہاجر مکی، شیخ العرب والعجم، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا یعقوب نانوت، یہ ہمارے کتب. اللہ والوں کی صحبت سے علم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا اور حسن زن و محبوبیت ڈال دیتا. اس لیے دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے ہیں. مفتی محمود حسن گنگوہی دامت برکاتہ دیوبند کا صدر مفتی، اتنا بڑا ذمہ دار کی یہ روایت پیش کر رہا ہوں، میں نے خود ان سے سنا ہے. اور دیکھو دوستو، یہ تو زندگی میں کیا کیا کارنامے ہیں. امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ جا رہا تھا بغداد میں دفن ہونے، تو 20,000 کافر اس دن مسلمان ہو گئے جنازہ دیکھ کر. یہ اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ جب جا رہا تھا، کیونکہ اتنے کوڑے کھائے تھے کہ زخمی ہو کر تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے. جس وقت ان کا جنازہ گزرا، ملا علی قاری محدث عظیم جلد نمبر 1 میں، جو 11 جلدوں میں شرح ہے مشکا شریف کی، لکھتے ہیں کہ اسلم 20,000 یوم وفاتہ ہی، امام احمد ابن حنبل کا جس دن وفات ہوا ہے اس دن 20,000 یہودی اور عیسائی جنازہ دیکھ کر، عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا خون سے نکلے بس 20,000 کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا. یہ شان ہوتی اللہ والا. حکیم الامت تھانوی کون سے بڑے شہر میں تھے، کتنی بڑی ان کی مسجد تھی، کتنا بڑا خانقاہ تھی، جا کے دیکھو تھانہ بھون میں. مفتی اعظم پاکستان نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ چھوٹا سا قصبہ تھا تھانہ بھون، فرماتے ہیں چھوٹی سی بستی یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی بستی یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی، مجدد کی مجلس تھی، نور خدا تھا، سارے عالم میں ان کا نور پھیل گیا. آج ان کی کتابیں عربی زبان میں مصر اور عرب کے لوگ بھی مطالعہ کر رہے ہیں، ہیرا و سنن، جس پر ہر حنفی مسئلے پر حدیث کا حوالہ پیش کیا گیا. یہ مہینہ مبارک جو ہے، اس زمانے میں اللہ نے ہم کو دو نعمتیں دی ہیں، تقویٰ کی. پہلی آیت میں کیا ہے کہ اگر اللہ والا بننا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو گناہ چھوڑنے کی توفیق طاقت ملے گی متقی کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت سے، شیخ کامل کی صحبت سے آپ کو گناہ چھوڑنے کی طاقت ملے گی. نمبر 2، رمضان کا مہینہ بھی اسی کام کے لیے ہم نے فرض کیا ہے. وہ مکان ہے اللہ والوں کے پاس رہنا مکان ہے جگہ ہے اور یہ زمانہ ہے. زمانہ سال میں ایک مہینے کے لیے آتا ہے رمضان. لوگ رمضان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ رمضان آنے والا ہے. گاؤں والوں نے کہا حضور تو کیا ہوگا, کہ روزہ رکھنا پڑے گا. ایسے جاہل تھے, کہنے کہ روزہ میں کیا ہوتا, کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا ملے گا, مغرب کے وقت روزہ کھولنا پڑے گا. کہ ارے دن بھر کچھ نہیں کھانا ملے گا, پانی بھی نہیں پی سکتا ہوں. کہنے کہ نہیں کچھ نہیں, کہ تو یہ روزہ فرض کیسے ہوتا ہے. کہنے مغرب کی طرف سے چاند نظر آتا ہے, رمضان کا اسی دن سے فرض ہو جاتا ہے. مغرب کی طرف سے آتا ہے رمضان, چاند کا لفظ نہیں کہا انہوں نے, کہا مغرب کی طرف سے آتا ہے. اس نے پوچھا کدھر سے رمضان آتے ہیں, کہا مغرب کی طرف سے. بس مولوی صاحب تو چلے گئے. جب چاند وہ آیا اور کہا کہ کس دن آتے ہیں, کہا 29 کو یا 30 کو, 29 یا 30 شعبان کو. تو جب 29 شعبان کو دوڑے سب لاٹھی لے کر کے کہ رمضان کو مار ڈالو, لہذا روزہ ہی نہیں فرض ہوگا. رمضان کو لاٹھی مارنے کے لیے نکلے کہ جب نہ رمضان آئے گا نہ روزہ فرض ہوگا. اب لاٹھی لے کے سب جمع ہو گئے. مولوی صاحب سے پوچھ لیا تھا مغرب کی طرف سے آئے گا, لہذا جب مغرب کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ایک اونٹ والا آ رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے. انہوں نے بتایا سورج ڈوبتے ہی آ جائیں گے, وہ رمضان سورج ڈوبتے ہی رمضان آ جائیں گے. تو انہوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی لاٹھی لے کر فوج کی طرح کھڑے ہو گئے, لاٹھی تھانے ہوئے کھڑے ہیں. اتنے میں ایک اونٹ والا نظر آیا, اونٹ پر بیٹھا ہوا. ان لوگوں نے فوراً کہا ارے اونٹ والے تیرا کیا نام ہے؟ اس کا میرا نام رمضان علی ہے. ارے کہا یہی ہے کم بخت, اسی یہی روزہ فرض کرے گا, دے دینا دم دے دینا. وہ پٹائی پی کو بھاگا. اس نے کہا میں کیا کہا مصیبت میں, آج پتا نہیں تو کم بخت مجھے آج مار رہے ہیں. بے وجہ بے بھاؤ پٹائی کی. وہ بےچارا جان لے کر بھاگا. ایک مہینے کے بعد مولوی صاحب پھر آئے باس کہیں, کہا بھائیو تم لوگوں نے روزہ رکھا. کہنے کہ ہم نے تو رمضان ہی کو نہیں جانے دیا, مار مار کے بھگا دیا. رمضان ڈرنے کی چیز نہیں. رمضان کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. کیا مانے کہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکلنے کی تم کو مشق ہو جائے. دن بھر جب تم حلال بھی نہیں کھاؤ گے تو حرام گناہ کیسے کرو گے؟ جب تم دن بھر یعنی جب تم دن بھر پانی پینا حلال ہے یا نہیں, اور زمانوں میں روٹی حلال ہے یا نہیں, لیکن ایک مہینہ تم کو حلال چھوڑنے کی بھی مشق کرا دے تاکہ تم حرام چھوڑنا تم سے آسانی سے تم چھوڑ دو. سمجھا نہیں؟ دیکھیے جو کاغذ مڑا ہوتا ہے کاغذ کو موڑ دو. اب چاہو کہ نشان مٹ جائے تو دوسری طرف موڑنا پڑتا ہے. تو ایک دم سے اللہ نے رمضان کو 30 دن موڑ دیا بالکل, کہ تم حلال بھی نہ کھاؤ پانی بھی نہ پیو. جب حلال تم چھوڑنے پر طاقت اور تمہارے اندر قوت آ جائے گی تو تم حرام کام سے بدل جاولا بچنے لگو گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں, لعلکم تتقون, تاکہ ایمان والو تم میرے دوست بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, نفس شیطان کے غلامی سے نکل کر میرے فرما بردار بندے میرے دوست بن جاؤ. اللہ نے دوستی کا پیغام دیا ہے, دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. یہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے رعایا کو دوست کہنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے کسی رعایا کو دوست کہنے کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے سب ہمارے رعایا ہیں. زمیندار تک بھی دوست کہنے کے لیے تیار نہیں. سب کہتے ہیں یہاں زمین ہماری زمین ہے, ہماری زمین پر یہ سب ہمارے بسائے ہوئے ہیں, دھوبی ہیں اور یہ حجام ہے اور یہ سب جتنے اسامی ہیں یہ میرے بسائے میری زمین پر رہتے ہیں. دوست کہنے سے شرماتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ناپاک نطفے سے پیدا کر کے انسان کو بنایا اور انسان کو پھر اللہ نے ایمان سے نوازا, ایمان سے نواز کر کے تقوی کی حیات عطا فرمایا اور پھر فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو ہم بغیر کسی بین الاقوامی اصول کے لحاظ کیے ہوئے ہم تمام قانون سے بالا تر ہیں. بین الاقوامی سلاطین اگر اپنی رعایا کو ولی اپنا دوست نہیں کہتے, لیکن اے میرے غلاموں اور اے میرے بندوں ہم تمہیں اپنا اولیاء اللہ بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم کریم ہیں. ہم تمہیں اپنی دوستی کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ تم نفس شیطان کی غلامی سے نکل جاؤ اور نافرمانی اور گناہ چھوڑ دو. اس کے لیے ایک مہینے کی ٹریننگ اور ایک مہینے کی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کیا ہے. بزرگوں نے کہا ہے, شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھے ہوئے پیٹ میں روٹی نہیں پیٹ میں چارہ نہیں. مثل مشہور ہے نا یوپی کی کہ جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بے چارہ. لیکن جب روزے میں پیٹ میں روٹی نہیں और बूटी नहीं है, इसके बावजूद रोटी और बूटी न होने के बावजूद भी अगर कोई वीसीआर सिनेमा या औरतों को बुरी नजर से रोजा रखे हुए देखता है या किसी अमृत को, तो समझ लो कि इस जालिम की इस्लाह नहीं हो सकती, इसको तकवा की हयात नहीं मिल सकती, क्योंकि अल्लाह ताला के मकसद का ये उसको पाश पाश कर रहा है। अल्लाह ताला तो मकसद रमजान बयान फरमा रहे हैं, लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसलिए फर्ज कर रहा हूं ताकि तुम सब गुनाह छोड़ दो, तकवा वाली जिंदगी नसीब हो जाए तुमको, और तुम हमारे मकसद रमजान फर्जियत का मकसद को फौत कर रहे हो। जालिमो, पेट में रोजा है वो कुछ दम भी नहीं है, बेदम होकर के भी तू हमलावर हो रहा है। जिस शेर को खाना न मिला हो और गोश्त न मिला हो बहुत दिन से, तो मैंने हैदराबाद दक्षिण के आजाद खाने में देखा है कि बिल्कुल ऐसे सांस ले रहे हैं बेचारे, उनको खाने नहीं देते इतने ताकि हमलावर न हो, टुक टुक देख रहे हैं बस है? तो रमजान शरीफ में भी इंसान को कहना चाहिए, अपना तिलावत है, जिक्र है, फिक्र है, जितना बुजुर्गों ने लिखा है कि जिसका रमजान जितना अच्छा गुजरेगा तकवा के साथ, अल्लाह वाली हयात के साथ, रमजान एक महीना हिम्मत से काम ले लो, इसकी बरकत 11 महीने इंशाल्लाह मिलेगी, 11 महीने इसकी बरकत मिलेगी। और अगर रमजान की बेहुर्मती की और अपनी नफ्स की हिफाजत नहीं की तो 11 महीना उसका वबाल तुमको भुगतना पड़ेगा, 11 महीने लानत उसका अजाब आएगा उसके ऊपर। इसलिए खुदा के लिए ये पूरा महीने के लिए आज से इरादा कर लीजिए, अभी से इरादा कर लो, जालिम जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर। क्या शेर कहा मुफ्ती आजम पाकिस्तान की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनका प्यारा शेर है, जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया, अब भी तौबा कर लो, आज से अहद कर लो कि किसी औरत को नहीं देखना है, बदनजरी नहीं करना है, वीसीआर नहीं देखना है, झूठ नहीं बोलना है, यहां तक कि अपने दिल को जो अल्लाह का घर है उसमें भी गंदे ख्याल नहीं लाना। अगर अल्लाह आना आए, आना तो माफ है, लाना नहीं है और उसको ठहराना नहीं है, जल्दी से दोजख का मुराकबा करके वो भगा देना है गंदे ख्याल आपको, ताकि आंख भी पाक रहे और दिल भी पाक रहे। दिल में शैतान पुराने गुनाह को भी याद कराता है, उस वक्त क्या करना चाहिए, दोजख का अजाब याद करो, किसी मकरूह शक्ल को याद कर लो, कब्र के अजाब को याद कर लो, यहां तक कि ठहरने न दो इस दुश्मन को। क्यों साहब, दुश्मन अगर कहे आपसे कि मैं आज एक दिन आपके यहां रहना चाहता हूं, आधा घंटा रहना चाहता हूं, तो आप रहने देंगे? आप कहेंगे कोई चाल है इसके अंदर? चाल पर मुझे एक शेर याद आ गया बड़ा प्यारा, मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब इलाहाबादी का, जिनको बहुत हाल आता है और शरीयत के खिलाफ जिंदगी है, तबले सरंगी बज रहे हैं, कब्रों का पूजा कराया जा रहा है, तो हाल पर बड़ा प्यारा शेर कहा, फरमाया कि हाल किसको कहते हैं, उछलना कूदना है, और हाल का मुकाबला भी चलता है दो पीरों में, वो सिखाता है कि अगर दूसरे पीर के मुरीद एक फिट कूदे तो तुम 1.5 फिट कूदना, कूदने में बड़ा जबरदस्त मुकाबला चलता है। तो कितना प्यारा शेर उनका याद आया, हाल तेरा जाल है, हाल तेरा मकसूद तेरा माल है, क्या खूब तेरी चाल है, लाखों को अंधा कर दिया। पढ़े लिखे लोग फंस रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें अहले हक और सुन्नत और शरीयत के पाबंद बुजुर्गों से ताल्लुक नसीब फरमाया। ये चाल पर कैसे शेर याद आ गया हमेशा, देखिए आप गायब थे, बताओ भाई ये चाल पर मैंने शेर क्यों पेश किया और चाल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? हाँ, अगर दुश्मन आपसे कहे कि मुझे आधा घंटा अपने घर में रहने दो, तो आप कहेंगे इस ऐ दुश्मन तेरी कोई चाल है, हम नहीं रहने देंगे। तो दिल में गैरुल्लाह को बसाओ मत, दिल में किसी हसीन को ठहराओ मत, बल्कि निकालो याद हसीनों की दिल से ऐ मजजूब। खुदा का घर पहे इश्क़े बुता नहीं होता, अल्लाह का घर बुतखाना नहीं है, बनारस का मंदिर नहीं है, इसको काबा बना लो, यानी काबे वाले को दिल में रखो, अल्लाह को रखो, इंशाअल्लाह दिल चैन से रहेगा। अल्लाह से बढ़कर हमारे दिल को चैन से आराम से रखने के लिए है कोई दुनिया में इस काबिल जानता भी नहीं, यानी रखने की ताकत भी किसी को नहीं। मैं पूछता हूं कि अगर गुर्दे खराब हो जाए, कैंसर हो जाए और हॉस्पिटल में खालिश गिर जाए, تو سارے دنیا کے معاشیوں کو اس کی بیماری دور کر سکتے ہیں بتاؤ بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر دل لگاؤ تو اللہ قادر ہے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. میرے ایک دوست حیدرآباد دکن میں نلکنڈا میں رہتے تھے, ان کو میرے پیر بھائی منصور غوری بڑے عاشق بڑے اللہ والے, ان کو فالج گر گیا تھا 2 سال تک. اب خط آیا کہ میں چلنے لگا الحمدللہ اللہ کی یاد سے اللہ کی شان. اب میں ایک بات چند بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی یہ اس پورے مہینے کو ارادہ کر لیں کہ کوئی گناہ نہیں کرنا, ایک مہینے کے لیے تو ارادہ کر لیجیے, اور جن کو اللہ توفیق دے اعتکاف بھی کر لیں. اعتکاف کے زمانے میں میں صبح شام کچھ یا میرا بیٹا یا کوئی نہ کوئی یہاں بیان بھی ہوتا رہتا ہے, جس مسجد میں آپ کا دل چاہے کوئی خاص نہیں. چند بات بہت ضروری عرض کر رہا ہوں, یہ اب یہ تقریر ختم ہو گئی. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی پریشانی روحانی ہو یا جسمانی, جی جسمانی کیا, کسی کو السر ہے, جلن ہوتا ہے, تیزابیت بڑھی ہوئی ہے, کسی کے گردے میں پتھری اور ذرے آ گئے, کسی کو کوئی اور بیماری ہے, کسی کو کوئی بھی غم ہو, جسمانی یا روحانی, کسی کو گناہ کی عادت ہے, چھوٹتی نہیں ہے منہ سے ظالم لگی ہوئی, توبہ کرتا ہے چند دن قائم رہتا ہے پھر شیطان اس کی توبہ توڑوا دیتا ہے, توبہ شکن ٹینکوں کو دیکھتا ہے, توبہ شکن ٹینک ہیں یہ سب سڑکوں پر جو پھر رہے ہیں, توبہ شکن تیارہ شکن توپ سے تو ڈرتے ہو اور توبہ شکن توپوں سے نہیں ڈرتے ہو, الفشتن اسٹریٹ جا کر ان توپوں کے دہانوں پر اپنی آنکھیں لگا دیتے ہو. غور سے سمجھو, یہ میرے اشارات ہیں, اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ذرا کھوپڑی تھوڑا مغز استعمال کرنا, نہیں تو اس طرح سمجھ کرنا کہ ایک ریلوے میں ملازم تھا وہ امریکہ میں یعنی لطیفہ ہے یہ واقعہ ہو یا نہ ہو, کہ امریکہ گیا وہ آپریشن کرانے دماغ کا, اس کے بعد وہ مغز نکال کر اس میں کچھ خرابی تھی اس میں چٹ لگا دی کہ فلاں صاحب کا ہے, وہ ریلوے میں ملازم تھے, وہ یہاں آ گئے واپس ہندوستان تو پھر وہاں سے امریکہ نے خط لکھا کہ آپ کا مغز یہیں رہ گیا, آپ وہاں چلے گئے اور مجھ سے بھول ہو گئی, میں بہت معذرت خواہ ہوں, معافی چاہتا ہوں, آپ کو پارسل کر رہا ہوں مغز, وہیں ڈلوا لیجیے اپنے کھوپڑی میں. تو اس نے لکھا اور حکیم الامت سے ایک اپنے روزے کے بعد میں جلد نمبر 2 بحث زیور میں لکھا ہے کہ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے بلائے گا اور کہاں فرمائے گا, اے رمضان کے روزہ رکھنے والوں عرش کے نیچے آؤ, تمہارے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا, تم ہمارے مہمان ہو کیونکہ تم نے ہاتھ کا پیٹ چلایا تھا اور کھانا ہوتے رزق ہوتے یہ ہمارے خوف سے نہیں کھایا تھا. تو اس زمانے میں ایک تو خوف دعا مانگی اپنی اصلاح کے لیے, اپنے غم و پریشانی دور کرنے کے لیے, اور سب سے بڑا غم کیا ہے کہ جس کی ایک سانس اللہ کی ناراضگی میں گزرتی ہو. خوب غور سے سن لو, ایک دعا اللہ تعالیٰ سے آج کر مانگیے کہ اے خدا میری زندگی کی ہر سانس کو اپنی خوشی کے کاموں میں قبول فرما اور اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق نصیب کرو. یہ تو ایک دعا مثبت ہو گئی, اور دوسری دعا کیا ہے کہ اے خدا میری زندگی کی ایک سانس بھی آپ کی ناراضی میں گزرنے نہ پائے, ایک سیکنڈ بھی اگر ہم آپ کو ناراض کرتے ہیں یہ ہمارے لیے نامبارک گھڑی ہے, منحوس گھڑی ہے. لہذا دوستو یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس کو اپنی ذات پر فدا کر لے اور ہماری زندگی کی ہر سانس کو اپنی ناراضگی سے بچا لے. جس دن یہ مقام نصیب ہو جائے واللہ کہتا ہوں کہ زمین و آسمان اور دنیا بھر کے بادشاہوں سے اس کی زندگی افضل ہو جائے گی. جس کو اللہ یہ مقام دے, ہمیں بھی دے دے آپ کو یہ مقام اور آپ کو بھی دے. اور کیا چاہیے سارے دین کا حاصل, کہ اللہ جو بندہ اپنے مالک کو خوش کرے ہر وقت اور ایک سیکنڈ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے, اس سے بڑی اس کے لیے کیا دولت ہے بتاؤ بھائی, اور کوئی بڑا دین ہے صرف اس کے مقابلے. حضرت نے بغدادی سے ایک شخص نے کہا آپ نے کوئی کرامت نہیں, میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے اندر کرامت نہیں, 10 سال تم میرے ساتھ رہے, یہ بتاؤ کبھی کوئی کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف آیا؟ کہنے لگے کہ اس میں تو آپ بہت پکے ہیں, کبھی آپ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. تو حضرت جنید بغدادی نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور فرمایا ہائے جس جنید نے اپنے مالک کو 10 سال تک ایک لمحے کو ناراض نہیں کیا, اس سے بڑی کرامت ظالم کی کیا چاہیے.
بس دوست کو یہی عرض کرتا ہوں کہ کسی گناہ میں چین نہیں ہے. اللہ کو ناخوش کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا. اللہ بہت بڑی طاقت والی ذات ہے. مالک کو ناخوش کر کے ایسا مالک جو سورج چاند زمین آسمان کا خالق, اپنے مالک کو ہم ناخوش کر کے خوش نہیں رہ سکتے. اور جو اپنے مالک کو خوش کر دے گا, خوش رکھے گا, اس کے دل کو کوئی ناخوش نہیں کر سکتا. ساری کائنات چاہے کہ میں اس بندے کا دل ناخوش کر دوں, لیکن اگر اللہ خوش رکھنے کا اس کو فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دل کی خوشی کو کوئی دنیا خراب نہیں کر سکتی. میرا ایک شعر یاد آیا کہ آپ جس سے خوش ہو جاتے ہیں خدا, پہلے نظر سن لیجیے, اے اللہ جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں اس اور نگاہ اور پیار کی نظر سے, رحمت کی نظر سے جس کے دل کو آپ دیکھ لیں, اس کے دل کی خوشی کا عالم نہ پوچھیں. اور جس کے دل پر آپ غضب و غصے کی نظر ڈال دیں, اس کے دل کے عذاب کی حالت کی دل بھی نہ پوچھیں. اور شعر سن لیجیے, جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا, جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا, اور تم نے رخ پھیرا جدھر سے, تم نے رخ پھیرا جدھر سے ہو گیا. خدا نہ کرے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو. دوستو اس یہی غم مار دے, یہی غم مبارک غم ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اصلی صوفی اصلی اللہ والا وہی ہے جس کو یہ غم ہر وقت رہے کہ میرا اللہ مجھ سے کسی وقت ناراض نہ ہو. جائز و ناجائز کے غم میں مبتلا رہتا ہے, ہر وقت سوچتا ہے کہ کوئی ہم سے گناہ نہ ہو جائے. اس غم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے. لہذا آج کل یہ مانگیے, کب تک مانگیں گے آپ؟ ایک کی افطار سے پہلے, جب دسترخوان بچ جائے, دہی بڑے چھولے اور چٹپٹی اور چٹپٹے اور پھلوڑیاں پھلکے سب لگ جائیں, شربت الافضا سرخ پوشے بلبے دسترخوان نظر میں آئے دسترخوان پر تمام شربت وغیرہ. اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے میرے مشروبات کو, میرے رزق کو اور چھولے اور چنے دہی بڑے کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, مگر ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم, اللہ اکبر کی آزان کا, میری بڑائی اور عظمت کے قانون کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حکم ہوگا تب کھائیں گے. اس ادا پر, اس ادا بندگی پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی افطار سے پہلے, دعا بہت قبول ہوتی. یہ حضرت دعا پانچ منٹ پہلے کچھ اللہ سے مانگ لو. سب سے کیا مانگ, سب سے بڑی چیز پہلے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, آپ ہمیں مل جائے تو سب کچھ مل گیا. یہ بتاؤ کہ اگر ابا خوش ہو جائے تو بیٹے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا یا نہیں؟ ربا خوش ہو جائے جس کا اللہ خوش ہو جائے, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا, اس کو دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے میں وہ چٹائیوں پر مسکرائے گا, ہنستا رہے گا, اور جس سے اللہ ناراض ہے وہ قالینوں میں ایئر کنڈیشن میں خودکشی کرے گا, اور ہیروئن پیے گا نہ, اور نشہ کر کے سوئے گا نیند میں, حرام ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی سے. تو آج کل ایک دعا تو جس تاریخ سے پہلے کریں گے آپ, نمبر دو کب کریں گے؟ جس دن کہیں قرآن ختم ہو. نمبر تین سحری کے وقت, آدھی رات کے بعد سحری کے وقت. کیوں بھائی یہ بتائیے, سحری کے لیے اٹھے, منہ دھویا, مسواک کیا اور سحری کھا لیا اور اب دو رکعت وضو کر کے پڑھ لیجیے تو کیا مشکل کام ہے؟ اٹھنا تو ہے ہی, اٹھنے کی مصیبت تو سحری میں نہیں رہتی, کیونکہ پیٹ کہتا ہے کچھ کھلا دو نہ دن بھر بیکل رہیں گے, سمجھا نہیں, اس لیے سب کل توڑ تاڑ کے اٹھ جاتا ہے آدمی سحری کھانے کے لیے. اب وضو کر کے دو ہی رکعت پڑھو, اللہ سے کچھ مانگو, اور دن بھر جب بھی مناجات مقبول کے ایک منزل پڑھ لیجیے. چار عمل کرنے کی تو اس میں خاص تاکید ہے. نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت, نمبر دو استغفار کی کثرت, نمبر تین جنت کا سوال کی کثرت, نمبر چار دوزخ سے پناہ کی کثرت, اور دعا میں کثرت سکھو. ایک جملے کو کم سے کم تین دفعہ سکھو, کم سے کم ہے یہ, ورنہ جس دن آپ کسی بیماری مصیبت میں کہتے ہی رہو سجدے میں گر کر کہ اللہ مجھ کو اچھا کر دیجیے, اللہ مجھ کو اچھا کر دیجیے. جیسے بچہ ہے میرا پوتا عبداللہ, وہ بعض وقت کہتا ہے کہ ایک نوٹ دے دیجیے پھر خاموش رہے گا, اور میں خط کا جواب لکھ رہا ہوں مشغول ہوں, پھر دو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا دادا ایک نوٹ دے دیجیے, پھر تھوڑی دیر میں کہے گا دادا ایک نوٹ, یعنی مسلسل کہتا رہے گا, کام نہیں کرنے دے گا. ایسی ہی اللہ نیت سے مسلسل کہتے ہو, کثرت سے دعا کرنے کے بعد دعا کثرت کے بعد قبول ہوتی ہے. اور وہ کثرت کسی کے لیے بعض وقت 40 سال تک کثرت میں شامل ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا 40 سال کے بعد قبول تو ہو گئی پہلے ہی دن, اس کا ظہور ہوا 40 سال کے بعد, کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے فوراً, ظہور ہوتا ہے دیر سے, سمجھ گیا. لہذا 40 سال کے بعد بیٹے یوسف علیہ السلام مل گئے. اور امام بخاری کی آنکھ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, اندھے ہو گئے تھے, ان کی اماں نے بہت دعا کیا, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام خواب میں آئے اور فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدی کی بے کثرت کی دعائی, اے امام بخاری کی ماں تیری کثرت دعا سے اللہ نے تیرے بچے کی آنکھ میں روشنی دے دی. تو لفظ کثرت دعایا تھا, کثرت مانگے جاؤ, خود مانگنا بھی عبادت سمجھو. کیا عمدہ شیر خدا صاحب نے فرمایا تھا, کتنا عمدہ شیر فرمایا تھا کہ ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے, اور امید نہ برانا امید بڑھانا ہے, امید نہ بڑھانا امید بڑھانا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. ارے میاں اللہ تعالیٰ سے مناجات کا مزہ تو آ رہا ہے. از دعا نبوت مراد عاشقہ, معروف فرماتے ہیں اللہ کے عاشقوں کی مراد دعا میں کیا ہوتی ہے, جو سخن گفتن با شیری دہا, اللہ سے کسی بہانے سے مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اس لیے دوستو کثرت سے دعا مانگو. میں یقین سے کہتا ہوں کوئی غم کسی خاتون کو ہو, جو میرے ہاں عورتیں آتی ہیں بیچاری, بعض غم پریشانیاں ان کو بھی ہیں, کسی کو لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا, کسی کے شوہر کی طرف سے سختی ہے, اور کسی شوہر کو بیوی سے سختی ہے, ہر قسم کا معاملہ ہے. یا کوئی بھی غم ہو, کسی قسم کی غریبی پریشانی قرضہ روزی نہ ملنا, اللہ تعالیٰ سے دو دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر, صلاۃ حاجت کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, جس کو بحث زیور میں حضرت نے لکھ دیا ہے جلد نمبر 2 نماز والی میں, اور میرے یہاں ایک رسالہ ملتا ہے اس کا نام ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کے دعاؤں کے خزانے, اس کے اندر صفحہ نمبر 20 پر وہ دعا ہے. صلاۃ حاجت مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ دعا نہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں. مانگ مانگ کر دیکھو ایشان نے کہا. آج ہم سورن جاتے ہیں, گردے میں ذرات نکلی ایکس رے میں, چلو ڈاکٹر کیا. ارے پہلے تو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ڈاکٹر کی عقل ٹھیک کر دے, ایسی صحیح دوا اس کے دل میں ڈال دے اور شفا کا تو فیصلہ کر دے. پہلے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں, عرش اعظم سے فیصلے, سارا نظام کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. علامہ عبد الوہاب شہرانی کا قول میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ جس بندے کو کوئی پریشانی آئے, پہلے نہ ڈاکٹر کے یہاں جائے, نہ پہلے کسی سے کہے, نہ کسی مخلوق سے روئے, ابا اما سے بھی پہلے نہ کہو, سب سے پہلے اپنے ربا سے کہو دو رکعت پڑھ کر, ساری مخلوق کو بھول جاؤ, پہلے اپنے اللہ سے دو رکعت پڑھ کے کہہ دو, بشرطے کہ وہ ہنگامی ایمرجنسی معاملہ نہ ہو. جیسے کوئی ایک مرتبہ حضرت پیرانی صاحبہ گر گئی چھت پر سے, تو حضرت حکیم الامت نماز پڑھ رہے تھے, نماز توڑ دی خبر سنتے ہی. اس لیے میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا ایمرجنسی میں آپ کو ہندو رکعت سلاتے حضرت پڑھیں جب تک تو معاملہ ختم ہو جائے گا. عام حالات معتدل حالات میں اللہ سے دو رکعت پڑھو. اور دو وظیفہ عرض کی دیتا ہوں جو زبردست مفید ہو رہا ہے سارے عالم میں, اور یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے, چلتے پھرتے انشاءاللہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے حل نہ ہو. اللہ سے اللہ نے دیکھیے بچے, آپ کے 4 بچے ہیں مثلا, تو کیا آپ بچے جو پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کھاؤ پیو اپنا, کہیں سے لنگوٹی تلاش کر لو, کہیں سے روٹی مانگ لو, کہیں سے گوٹی مانگ لو, یا ابا کو فکر ہوتی ہے؟ سچ سچ بتاؤ بھائی, تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے ایسے چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس رحمان رحیم سے ہم کو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر کے وہ چھوڑ دیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ سے ہماری مانگنے کی کمی, 3 نام لیتے رہے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام نازل ہوئے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا, الہ آباد کے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم, میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, چلتے پھرتے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم 10-20 دفعے کے بعد اگر ہو سکے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ دو.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اگر میرے پالنے والے ہم کو معاف کر دیجیے، آپ رحم کر دیجیے اور بہترین آپ رحم کرنے والے ہیں. تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حضرت نے بتایا مدینہ شریف میں بہت بڑے بزرگ کو جو شیخ بھی ہیں وہاں، تو انہوں نے پوچھا کیا اس میں آدم ہیں؟ حضرت نے میری طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ حضرت پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی حضرت میں نے مطالعہ کیا، اس میں آزم ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ کوئی کام اچھا، مزاج میں گرمی خشکی اور غصہ بھی کم ہو جائے گا. جس کے مزاج میں چڑچڑاپن غصہ، ہر وقت لڑائی، بچوں کی پٹائی، بیوی سے لڑائی، گھر ایک جہنم بنا ہوا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جب کہو گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کا ذرا مستانہ ہے، کیسے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک طریقہ یہ ہے، جو آپ کو پسند آئے، جس کو ویسا معلوم اچھا لگے ویسے کہہ دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس کی طبیعت میں اس کو محبت کا غلبہ ہو اور اس کا دل اس میں لگتا ہو ایسے پڑھ لو. یہ فقیر اسی طرح پڑھتا ہے کیونکہ اس میں دل زیادہ مزہ آتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، موٹر چلاتے رہو اور اس کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ آسمان برائے نام رہیں گے، بغیر آسمان کے اللہ نظر آئے گا، اتنا قرب عطا ہوگا. اب تک جو کہہ رہا ہوں آپ تجربہ کرو اس کا انشاءاللہ، اس میں آزم ہے اس کے اندر مشق کرتے، مگر پہلے ہی دن سے اس میں ایسا نہیں ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دل میں وہ اترتا رہے گا نور، اللہ کا ساتھ تعلق بڑھتا رہے گا، آسمان اڑتے رہیں گے، برائے نام رہیں گے اللہ. اور پھر اس کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک وظیفہ تو یہ بتا دیا. نمبر دو، بعض لوگوں کے افسر، بعض لوگوں کے حاسدین بہت پریشان کر رہے ہیں، تاجروں کو بھی، پروفیسروں کو، پڑھانے والوں کو. کوئی شخص شاید ہو جس کا کوئی حاسد اور دشمن نہ ہو، یہ ایک مرض ہے. اور اللہ میاں نے تو فرما دیا کہ دنیا میں جاؤ مگر بعض تمہارا بعض کا دشمن رہے گا. تو لہذا ایک وظیفہ اور سن لیجیے، یا ناصر یا عزیز، یا ناصر یا عزیز، اور ایسے پڑھ لو یا ناصر یا عزیز، یا ناصر یا عزیز، جس کو جیسا پسند آئے، میں اسی طرح سے پڑھتا رہتا ہوں. یا ناصر یا عزیز، یا ناصر یا عزیز، ناصر مانے اے مدد کرنے والے، ناصر مانے اے مدد کرنے والے، عزیز مانے زبردست طاقت کے ساتھ مدد کرنے والے، عزیز مانے زبردست طاقت والا، القادر والا کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ. اور اگر کوئی غریب ہو تو یا مغنی بھی بہا لو، اور اگر چاہتے ہو کبھی کسی کے محتاج نہ بنو تو یا صمد بھی بہا دو. یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد، یہ چار نام تھوڑی دیر پڑھ لیا، اس کی کوئی تعداد نہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ اسٹاک بڑھتا چلا جائے گا. بس یہ دو چیز بتانی تھی تاکہ آپ حاسدوں سے بھی محفوظ رہیں، دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں. اور ایک وظیفہ اور بتا دیتا ہوں، بعض لوگوں کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو بہت ستاتے ہیں، بعضوں کے ابا کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے اور بعضوں کے استاد کا مزاج گرم ہوتا ہے، بعضے شوہروں کا مزاج گرم ہوتا ہے، بعضوں کی بیویوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، شوہر تنگ ہے، ہمیں ہر قسم کے پالتی سے پالا رہتا ہے. کیوں تعویذ لینے جب آتے ہیں تو بازی ہی کہتے ہیں کہ بیوی ہر وقت لڑائی کرتی ہے. لہذا ایک وظیفہ اور سن لو، مخلوق کا دل نرم اور مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، چار نام، یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو. سرکاری ملازم اپنے افسروں کے پاس پڑھ لیں، اور جہاں پڑھ لو گے انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. یہاں تک کہ حج کے زمانے میں چیک پوسٹ جو آتا ہے، چھٹی پولیس جو دیکھتی ہے سعودیہ پوسٹ پورٹ وغیرہ، حضرت ہم لوگوں سے وہاں بھی پڑھواتے ہیں کہ پڑھ لو اس کو تاکہ آسانی سے کام ہو جائے. یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. اگر بیوی پڑھے گی شوہر کا دل نرم ہو جائے گا. سات مرتبہ پڑھ لے ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے شوہر کو خوش کر دے، مہربان کر دے. اگر بیوی کی طرف سے ظلم ہے تو شوہر پڑھ لے کہ اللہ اس کی برکت سے بیوی کا دل نرم کر دے. قرضہ کہیں ہے، دے نہیں رہا ہے، مال اٹھا لیا، تاجر ہے بیچارہ، پیسہ نہیں دیتا ہے، اس کو پڑھو. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود سات مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور یا ناصر ہو یا عزیز ہو کو کثرت سے، تو انشاءاللہ اس کا دل نرم ہوگا. ابھی بنگلہ دیش میں ایک دوست نے بتایا، میں نے اس کو بتایا تھا نومبر میں، 6 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا تھا اس کا. تو اس نے کہا جب میں نے یا ناصر ہو یا عزیز ہو پڑھا، چند دن میں وہ آیا دوڑا ہوا اور میرا پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا اور 6 لاکھ ادا کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا دل بہت بے چین ہو گیا، کیا وظیفہ پڑھا تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو ہمارا بندوں کا کام، چھوٹا بچے کو مارو تو کہتے ابو سے کہہ دوں گا. بھائی دیکھو محلے میں اگر چھوٹا بچے کو کوئی بڑا بچہ مار دیتا تو کیا کہتا وہ؟ ابو سے کہہ دوں گا، ابا سے. ارے میاں ہم کو اپنے ربا سے کہہ دینا چاہیے. میرا ایک شعر ہے، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ نے ہم کو آہ دی، اپنا غم اپنے اللہ سے رو لو. بس یہ چند باتیں عرض کر دی. ایک جدے سے خط آیا تھا، ایک تھوڑا سا 2 منٹ کا قصہ. آج تو کھانے پینے کی فکر نہیں ہے نا کہ بھائی کسی کو یہ فکر نہیں ہے نا کہ جلدی ختم ہو تو چلے پیاری چائے پی لیں، یا پان کھانے والے کہتے ہیں چلو بھائی تمباکو ستا رہی ہے. آپ تو بڑے چین سے بیٹھے ہو، بس 5 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی، آپ وضو وضو کر لو. ایک صاحب کا خط آیا جدے سے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے اور میری بیوی میں بھی غصہ ہے، سب آفت کے پرکالے جمع ہو گئے ہیں، لڑکوں میں بھی غصہ ہے، خوب لڑائی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بڑے معزز آدمی ہیں وہ، ایئر لائن میں بڑا مدد کرتے ہیں ہم لوگوں کو، سیٹ بک کرا دیتے ہیں، ان کے احسانات بھی تھے. میں نے لکھا کہ 7 مرتبہ جب دسترخوان بچھے تو سب بیوی بچوں کو جمع کر لو اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پر دم کر لو اور پانی پر لو، اور ایسا دم کرو کہ ذرا تھوک کا ذرہ بھی گر جائے اس پر، مگر ایک تولہ نہیں، ذرہ کہہ رہا ہوں ذرا الفاظ غور سے سنو. کوئی بیوقوف سمجھے کہ زیادہ تھوک رہے گا تو فائدہ زیادہ ہوگا، ہر کر کے ایک تولہ ڈال دے اس میں تو کوئی پی سکتا ہے کھا سکتا ہے اس کو، اس لیے ذرا مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد انہوں نے خط لکھا ایک مہینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، سارے گھر میں چین سکون کی بنسی بج رہی آرام سے، اور بنسی بجنے کا نہیں سمجھ لو کہ بنسی بجاؤ قرض ماسلے بھی خرید لو، بھائی خدا کے لیے ذرا اردو کے جملے سمجھو محاورات کو، ہے بات یا نہیں؟ ورنہ کہیں صاحب تقریر میں بنسی کا لفظ آیا تھا، چلو بنس روڈ پر بنسی خرید لیں. اس کا مطلب کیا؟ سکون کی زندگی ہو گئی، ہمارے مزاجوں میں شان رحمت غالب ہو گئی اور ہمارے غصے ختم ہو گئے. بقدر ضرورت تو رہے، ایک دم غصہ ختم ہونا بھی اچھا نہیں، تھوڑا سا غصہ رہنے سے روب بھی رہتا ہے، ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن وہ لڑائی جھگڑوں سے نجات مل گئی، دماغی خشکی دور ہو گئی سب کی. تو یہ ان باتوں کو جو میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ نے اس کو نوٹ نہ کیا، اس کان سے سنا اس کان سے نکل جائے، جلدی سے کاغذ قلم پنسل لے کر آیا کیجیے، یہاں ہمیشہ پنسل کاغذ لے کر آیا کیجیے، کوئی بات خاص ملے اس کو نوٹ کر لو. آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ ٹھنڈے دل کے ہیں تو آپ کے خاندان میں تو کوئی مریض ہوگا، نسخہ تو نوٹ کر لو، شاید کسی محلے میں کسی کے کام آ جاؤ، اس نیت سے نوٹ کر لو کہ ہم کسی کو بتا دیں گے، اس کا بھلا ہوگا، اس کی دعا ملے گی. تو چند چند چیزیں یاد رہیں گی آپ لوگوں کو. آج روزے کی وجہ سے دماغ میں زیادہ کمزوری تو نہیں ہے، بھول تو نہیں زیادہ، پھر سن لو ایک دفعہ، بس چلتے پھرتے کیا پڑھو گے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور تھوڑی تھوڑی 10-20 دفعے کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ دشمن اور حاسدوں سے بچنے کے لیے یا ناصر ہو یا عزیز ہو، سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی غریب بھی ہے تو یا مغنی یا سمجھ بھی پڑھو، ورنہ یا ناصر ہو یا عزیز ہو سے اس کا سارا انشاءاللہ دشمن مغلوب رہے گا. اور اگر جس گھر میں کوئی ایسی شکایت آئے، لڑائی کی، غصہ ہے، ہر وقت چڑچڑاپن مزاج میں ہوتا ہے کبھی، لہذا وہ کیا کرے بھائی بتاؤ؟ دسترخوان بچھا کر کھانا پانی رکھ کر 7 دفعہ کیا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیسے تھوک مارے گا؟ ذرات تھوک تھوک تھوک، دیکھو ایسے تھوک تھوک تھوک، اس سے ذرا ذرات گریں گے. اور کس بات سے منع کیا ہے؟ ایک تولہ گرانے سے. اور چوتھا وظیفہ کیا تھا؟ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کو پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ فلاں دشمن فلاں شخص کو مجھ پر مہربان کر دیجیے. تو جس سے اذیت پہنچ رہی ہوگی اس کا دل اللہ نرم کر دے گا. سمجھیا حاکم کے پاس، اپنے بڑے افسروں کے پاس، یہاں تک کہ چیک پوسٹ کے پاس، بلکہ ڈاکٹر بھی چڑچڑا ہو، بعض ڈاکٹر بھی ایسے ہیں، وہاں بھی پڑھ لو، جس انسان سے کام ہو وہاں پڑھ لو اس کو. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور بھائی دیکھو اس وقت ہم کو نیک صحبتیں بھی حاصل ہیں، ماشاء اللہ سب اللہ والے جمع ہیں، تو ہمیں مکانن وہ نعمت حاصل ہے کونو ما صادقین کی اس وقت ہے نا، تو صالحین کی صحبت نصیب ہے اس وقت. ہر شخص دوسرے کو سمجھے صالح، اپنے کو نہ سمجھے صالح، آخر میں ہاں ہے نہیں، صالح صالح سمجھ اس کو. صالح صالحین کی جماعت حاصل ہے. نمبر دو، رمضان کا مہینہ بھی، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ دونوں زمانے رمضان کی برکت سے اور صالحین جو جمع ہیں ان کی برکت سے ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دیجیے اور توفیق توبہ نصیب فرما دیجیے، اور ہمیں ایسی ہمت، ایسا ایمان اور ایسا یقین نصیب فرما دیجیے. ہمارے اجزاء کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجیے کہ ایک سانس بھی ہماری آپ کو، ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے خدا ایسی محبت دے دیجیے، ہمارے دل و جان کو اس طرح اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لیجیے، ایسا قوی تعلق نصیب فرما دیجیے، ایمان یقین صدیقین کا نصیب فرمائیے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی ناراض نہ کریں، اور ایک سانس کے لیے بھی ہم غفلت، آپ سے غفلت میں مبتلا نہ ہوں. ہماری پوری زندگی دن و رات اور ہر سانس آپ پر قربان، آپ پر فدا ہو جائے، اور ایک سانس بھی ہم آپ کی کو ناراض نہ کریں. اللہ والی زندگی، اپنی رضا کی حیات ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے آپ خوش ہو جائیے، اور ہمارے بزرگوں کو بھی ہم سے خوش رکھیے، ہمارے مشائخ کو بھی ہم سے خوش رکھیے، ہمارے مرشد کو بھی ہم سے خوش رکھیے، اور اپنی رحمت سے ایک ہم سے آپ ایک لمحے کو بھی ناراض نہ ہوئیے. اور ہم اللہ یسلک الجنت وما قرب الیہا، اللہ ہم سب کو جنت کا سوال کرتے ہیں اور جنت والے اعمال کا، اللہ اعوذ بک من النار وما قرب الیہا، اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ اس مجمع کو قبول فرمائیے، مبارک مہینہ ہے، آپ کے نام پر روزہ رکھے ہوئے یہ بندے، ہم سب بندے آپ کے نام پر یہاں جمع ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ پھیل اٹھے ہوئے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم کی شان یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کو آپ محروم نہ واپس کیجیے. یا اللہ ہم سب کو ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، یہاں بھی ہم سب کو سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سارے دوستوں کو، اور سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اور اگر قیامت کے دن مغفرت بے حساب فرما دیجیے، جمعے کی موت نصیب فرمائیے. جب بھی ہم کو موت دیجیے آپ جمعے کی موت دیجیے، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بشارت ہے کہ جو جمعے کو موت آئے گی دن یا رات میں، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی اس سے حساب نہیں ہوگا، شہیدوں کا درجہ اس کو ملے گا. اللہ اختیار میں نہیں ہے یہ کرم تو آپ کی رحمت سے تعلق ہے، آپ کی رحمت سے جب بھی ہم کو وقت آئے تو آپ جمعے کے دن یا رات میں موت نصیب فرمائیے، اور اس مبارک مہینے کو تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے دیجیے، ایک گناہ بھی ہم سے نہ ہو، بالکل تقویٰ کے ساتھ پورا رمضان گزار دیجیے. تراویح کو قبول فرمائیے، روزہ کو قبول فرمائیے، افطاری کو قبول فرمائیے، اور اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف قبول فرمائیے. کچھ تبلیغی دوست آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کا گھر سے نکلنا اور تبلیغ کی نیت سے آئے ہیں وہ یہاں میری مسجد میں، اور آج افطار سے پہلے غالب چلے جائیں گے. اللہ ان کی شرکت کو اور ان کے اس نکلنے کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، ہماری گزارش کو بھی قبول فرمائیے، میرا بیان یعنی میری زبان قبول کر لیجئے جو بیان ہوا، اور دوستوں کے کانوں میں جو سنا اللہ اس کو دل میں اتار دیجئے، اور ہم سب کو مقبول، اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لیجئے. اور ہماری ہم جو نہیں بھی مانگ سکتے تھوڑی سی دیر میں، اب آپ سب کچھ بے مانگے عطا فرما دیجئے. روزے کا مہینہ ہے، وقت اذان کا قریب ہے، اللہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا تھا کہ جب وقت نہ ہو یا تھک جاؤ تو اللہ سے کہہ دو اللہ اتنا تو میں نے مانگا، اب بغیر مانگے آپ سب کچھ عطا کر دیجیے. اپنے زمین و آسمان کے خزانے جن سے آپ کی ذات بے نیاز ہے ہم سب بندوں پر برسا دیجیے، اور اور شکر گزاری بھی نصیب فرمائیے، کبر و بڑائی کا نشہ بھی نہ آئے، دکھاوا بھی نہ ہو، ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا نسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام يا حي يا قيوم. اللهم انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امريكم. اسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
گرمیوں میں اچھا رہتا ہے، وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں سے ایسا دعوت نامہ آیا ہوا ہے.
آپ خرچے آئیں اور آپ نے ذرا اپنی باڈی کے مطابق نکالی.
انجن
کیسا بول رہا ہے؟ ہائی بڑی لائن کا انجن چھوٹی لائن کے انجن کی طرح بول رہا ہے. اس کو لگا لو. ہاں
میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا تھا، حضرت کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکتا تھا. تو اس غم میں
آج سے دس سال پہلے،
آج سے دس پندرہ سال پہلے، اس کے غم میں یہ احساس ہوئی،
غم میں نہیں جدائی
کی کے غم میں یہ احساس. اس کے بعد مجھے صاحب ہوئے تھے جب حضرت والے خدمت میں یہاں حاضری ہوئی، تو آخر کے چار پانچ سال
ملاقات کی خوشی میں
حضرت کی ملاقات
یوں کہو غم خراب اور شروع حسرت وصال. یہاں لاؤ مجھے ایک نسخہ بتا دوں.
بھائی دیکھو، جو لوگ کی داڑھی رکھتے ہیں ان کو بہت ہی تقوا سے رہنا چاہیے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ تقوا سے جس کو نہ رہنا ہو تو گاڑی میں ڈالے. لیکن یہ جملہ ایک دہلی کی خاتون نے اس کا پہنچا ہے مجھ تک کہ داڑھی کی آڑ میں آج کل دہاڑی لے رہے ہیں. اب بتائیے تصویر جملہ سنا رہا ہوں. دہاڑی اور داڑھی میں بڑی قریب لغت، اردو کے لغت سے اس دہلی والی خاتون نے کمال دکھا دیا.
ہے
کیا ہوں ایک آئے نارا سا پر یاد بسم ہوں درد ہوں نالا ہوں اور پاک اس طرح دل ہوں سراپا درد ہوں نالا ہوں اور پاک اس طرح دل ہوں. میں کیا ہوں ایک آئے نارا سا پر یاد بسم ہوں سراپا درد ہوں نالا ہوں اور پاک اس طرح دل ہوں سراپا درد ہوں نالا ہوں اور پاک اس طرح دل ہوں. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو سستا جانوں ہوں نہ آج نئے دورے میں کل ہوں سستا جانوں ہوں نہ آج نئے دورے میں کل ہوں زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ گل افسردائے ہستی ہوں مسرو کے آنا دل
گلے اختر گائے ہاتھی ہوں مترو کے آنا دل ہوں
بتا دو
بلبلوں نے جس کو چھوڑ دیا ہو
انادل دلیل کی جماعت جب پھول مرجا جاتا ہے تو بلبل بھاگ جاتے ہیں پھر تو کھانے بتا دیا گرو نہیں سکتا اتنے مشکل الفاظ علی گڑھ کی تھوڑی کھانے لگے
گی زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ گلے افسر گائے ہاتھی ہوں مترو کے آنا دل ہوں گلے افسر گائے ہاتھی ہوں مترو کے آنا دل ہوں
یعنی میری جو حالت ہے وہ میرا میرے زبان حال یعنی میری حالت جو ہے میرا سارا خود بیان کر رہی ہے میں ایسا پھول مجھے مرجھا گیا اور جب پھول مرجھاتا ہے تو گلبلے بھی اس کو چھوڑ دیتی ہیں سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے
زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ گلے افسر گائے ہاتھی ہوں مترو کے آنا دل بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا چراغ بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا چراغ مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل
ماشاءاللہ پھر بڑی
بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا چراغ مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل یہ خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی چاہے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں چاہے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ جو سزا ہے اس کے سامنے خنجر جو ہے اس کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے اور اس میں جو شہادت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرنے کی جو ایک لذت شہادت کی مل رہی ہے اللہ کی اپنے آرزوؤں کا خون ہو رہا ہے اور اپنے سر کو میں اپنے اللہ کے راستے میں خود اپنے سر کو میں نے ہاتھوں میں رکھ لیا ہے اور رقص جو ہم بسمل اس کو کہتے ہیں جنگ کو کاٹ دیا جاتا ہے جو کف ہوتی ہے اس کو بسمل اس کو کہا جاتا ہے اس کو حالت کو ایسا رقص کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے خود تیار ہوا
سر کو اپنے ہاتھوں پر لیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہوں
میں اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے جان اللہ کے راستے میں دینے کے لیے میں راستے تلاش کر رہا ہوں تیار ہوں تو آج حضرت کی خدمت میں حاضری ہوں اسے اس کے بعد کی
ملاقات کی لذت
حضرت والا کی خدمت میں حاضری کی ملاقات کی لذت میرے جامع کو خریدا میرے ساتھی نے میرے جامع شکستہ کو فریدا میرے ساتھی نے مگر نادر حقیقت ایک ہی دینے کے قابل ہوں
میرے مگر کہاں گئی ذرا یہاں اور قریب
سفاری گھر آؤ تو تاکہ میں ذرا مجھے زیادہ مزہ آئے گا اور ٹائر سے ٹائر وغیرہ کیا بھائی کہ ہم دور دور بیٹھے ابھی بات کی ہے اب جو کھانے وغیرہ جگہ شام خدا سے پہچانوں کو کیسا غم زدہ دل لگتا ہے
میں جانے کیا کرتا تو خریدا میرے ساقین میں جانے کیا کرتا تو خریدا میرے ساقین مگر نادر حقیقت ہی دینے کے قابل
وہ کہاں تھا رگے جان سے قریب وہ طرف سناٹا کا تھا جنگل ہاں شہر شاعروں کا شیر جنگل کا شیر ہے افریقہ کے جنگل کا شیر کو سنا رہا ہوں
جب صحرا محیب سناٹا جب صحرا محیب سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ محیب جب صحرا محیب سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ محیب یا صدور گناہ سے دل کی جا تو دور گناہ تے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسی یا تو دور گناہ تے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسی پڑ گئی تو لو ارض صحرا پر پڑ گئی تو لو ارض صحرا پر ظلمت چمکی سیاہ ردا پتے پتے پہ مہر خاموشی پتے پتے پہ مہر خاموشی کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا کنج عزلت میں سو گئی ہے ہوا گوشے گل میں زبان بلبل سے گوشے گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی نہیں آتی نوائے سرگوشی آب گہوارا یہ سکوت ہے آج آب گہوارا یہ سکوت ہے آج موجے دریا ہے غرق بے ہوشی موجے دریا ہے غرق بے ہوشی گزرتے عرض پر اندھیروں کو گزرتے عرض پر اندھیروں کو تکتے ہیں آسمان کے تارے ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ کفر کے گھر میں نور کے پارے کفر کے گھر میں نور کے پارے
شاباش
اٹھتے عرض پر اندھیروں کو تکتے ہیں آسمان کے تارے ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ کفر کے گھر میں نور کے پارے کفر کے گھر میں نور کے پارے ایسا محبوب کوئی دکھلائے
شاباش یہ زبردست ہے
ایسا محبوب کوئی دکھلائے وہ جو ہر دم دلے حبیب حبیب ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دلے حبیب حبیب وہ جو ہر دم دلے حبیب حبیب جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رگے جاں سے بھی ہو زیادہ قریب ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو دھڑکن دلے حبیب کا حبیب
جو مست ہو کے بڑھو کیا آخر میں تو خوش ہو گیا
ایسا محبوب کوئی دکھلائے ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دلے حبیب کا حبیب ہو جو موجود دل کی دھڑکن میں ہو جو موجود دل کی دھڑکن میں رگے جاتے بھی ہو زیادہ قریب رگے جاتے بھی ہو زیادہ قریب جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رگے جاتے بھی ہو زیادہ قریب
شاباش
میں تو جو ہٹ بیٹھ جاگر تہاری میں تو جو ہٹ بیٹھ جاگر تہاری درشن آ کے تارا
خواب زیارت نصیب ہوئی
یوسف کی سندرتا موسیٰ کا یاد بیضا دم کے موسیٰ کا یاد بیضا چاند گگن پر سوہت ہو تم چاند گگن پر سوہت ہو سنسار کو تم چمتا جانا سنسار کو تم چمتا مجدھار میں نئی پھنسی موری کہیں جائے نہ ڈوب ندی گہری کہیں جائے نہ ڈوب ندی گہری کیون ہار نبی جی تم موری نیا پار دادا
جانیا
مجدھار میں نیا پھنسی موری کہیں جائے نہ ڈوب ندی گہری کہیں جائے نہ ڈوب ندی گہری مورے کیول حال نبی جی تم مورے کیول حال نبی جی پار دادا جانا موری نیا پار دادا جانا میں تو بیرہ کی اگنی میں جھولنس رہا ہوں روپ دکھا جانا سنسار تو یہاں بہو رنگی ہے کہیں تو رنگ نہ چل جائے کہیں دو
سنسار تو یہاں بہرنگی ہے یعنی سنسار تو بہت چھوٹی رنگ والی ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہیں دوسرے رنگ میں سمجھا ہے ہم کہیں دوسرا رنگ سمجھا کے اندر سے دنیا
سنسار تو یہاں بہو رنگی ہے کہیں دو رنگ نہ چڑھ جائے کہیں دوجے رنگ نہ چڑھ جائے